تعلق دونوں طرف سے ہے، ایک تعلق اس کا انسانوں کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا سرا حضیرۃ القدس میں جا ملتا ہے۔ حضیرہ عربی میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر سامان ڈالتے ہیں۔ اب تو دنیا میں تعمیرات کا انداز بدل گیا، پہلے زمانے میں جو گھر بنتے تھے ان میں ایک دیوڑی ہوتی تھی، اب بھی پرانے گھر آپ دیکھیں اس میں دیوڑی ہوتی ہے، اور دیوڑی کے بعد پردہ لگتا تھا کہ پیچھے گھر والے رہتے تھے، اور دیوڑی سے بھی پہلے ایک جگہ اور بنا دیتے تھے، اس میں مسافر اپنا سامان آ کر رکھتے تھے۔ تو یہ جو مسافروں کے سامان رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے تھے عرب حضیرہ، اور قدس پاک بارگاہ عالی بارگاہ، ایسی جگہ جو بہت پاک ہو۔ تو وہاں سے فرشتوں کے بہت سے معاملات کا آغاز ہوتا ہے۔ فرشتے وہ جو اللہ کے نہایت مقربین میں سے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا عرش آٹھ لے کر نازل ہوں گے، یوم کے دن ثمانیہ کے لفظ ہیں کہ آٹھ لے کر نازل ہوں گے۔ اب یہ آٹھ کون ہیں؟ گھوڑے ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں۔ اگر حدیث سے نظر نہ ہو تو مطلقاً قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہاں آٹھ سے مراد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں یہ ارشاد فرمائی ہے تیرے پروردگار کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے آٹھ۔ بس آٹھ کے کون ہیں؟ فرشتے، انسان، گھوڑے، جانور، کون، کچھ پتہ نہیں۔ یہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے جو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث شریف کا انکار کر دے تو اسے اس خدا کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ حضیرت القدس کا جو سرا عالم مثال کیا کر ملتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ کے ہاں سے جو فرشتے ہیں وہ بہت پاک جگہ، اور وہاں جو فرشتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے، پورا انہماک، پوری توجہ ان کی اللہ کی طرف ہوتی۔ کوئی مثال اور تشبیہ اس عالم مادیت میں ایسی نہیں ہے جو اس عالم کو دی جا سکے، عالم قدس سے یا حضیرت القدس سے۔ صوفیہ کرام میں جو لوگ مراقبات میں بہت رسوخ جنہیں حاصل ہو جاتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے مدارج میں بہت ترقی اور اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس موقع پہ اور کبھی موت سے پہلے انہیں حضیرت القدس دکھایا جاتا ہے، اور وہ ایسی زبردست چیز ہے حضیرت القدس کہ اسے دیکھ کر وہ صوفیہ کے جو مراتب یا جو درجات ہیں یا اللہ کے خاص یقین کے جو اور آگے کے درجات ہیں وہ ان کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حضیرت القدس ایسی جگہ جہاں کیا کہ فرشتے ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، لیکن ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہی ہوتی ہے۔ کوئی مثال ایسی نہیں ہے عالم مادیت میں جس سے اس کی تشریح کی جا سکے، لیکن میں تقریب تفہیم کے لیے، سمجھنے کو قریب کرنے کے لیے، ایسے سمجھ دو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی فلم دیکھی کہ ہم ایٹ دا ایج آ گئے، یعنی کرسی کے بالکل کنارے پر آ گئے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا اسکرین پہ، اور پوری توجہ اسکرین کی طرف لگ گئی کہ ابھی یہ قتل کرنے لگا ہے، یہ کیا کرنے لگا ہے۔ تو وہ اس حال میں اگر کوئی روئے تو اسے پتا چلتا ہے بچے کی آواز آ رہی ہے، لیکن پوری بھرپور توجہ لگی ہوتی ہے کہ اس سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ بس اس طرح وہ عالم قدس میں اللہ کی طرف ہما تن توجہ ہوتی ہے فرشتوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نظام، یہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس لیے جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، وہ اس کو تو مانتے ہیں کہ حضرت القدس میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح ہوتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھی وہاں جگہ ملی ہے اور اس کے اثر سے جسم مبارک محفوظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نظریے میں اس بات کی کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن اتنا وہ مانتے ہیں. اور اس حضرت القدس سے جو لوگ کامیاب, جو لوگ قیامت میں متعلق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس حضرت القدس نے جن لوگوں کو جگہ دے گا, آپ کو شاید حیرت کو یہ حدیث سن کے, مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شراب سے توبہ کر لے, اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس کے قیامت میں حضرت القدس سے کچھ پلاؤں. بہت بڑی بشارت کہ اگر کوئی پیتا ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت القدس سے اس جگہ سے جہاں فرشتے ہیں خدا کے, اور وہ فرشتے سے کرتے کیا ہیں, وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, تو دعائیں دیتے رہتے ہیں, لعنت بھیجتے رہتے ہیں ظالموں پر جو دنیا میں ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں, اور وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کر. اور جو صحیح معنی میں اہل علم ہوتے ہیں, جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا اثر وہاں پہنچتا ہے. اس لیے یہ عجیب دنیا ہے, آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گناہ کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے. باپ دادا پر دادا نیک لوگ تھے, اب اولاد کی کرتوت کرتی ہے نا کبھی, اس کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے. اگر وہ حضرت القدس میں ہیں یا اللہ کے کہیں اور بارگاہ میں ہیں تو اس کا اثر پہنچتا ہے, اور وہاں سے وہ پھر استغفار کرتے ہیں, وہاں دعا کرتے ہیں. اور کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو انہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں. اسی معنی میں سیوطی رحمت اللہ نے وہ احادیث لکھی ہیں جن میں آیا ہے کہ جب کوئی روح پہنچتی ہے تو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں آیا, تو پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا وہ دنیا سے چلا گیا اور یہاں تک نہیں پہنچا, تو اس کا مطلب ہے کسی اور جگہ چلا گیا, یعنی اللہ نہ کرے مگر جہنم میں پہنچ گیا. تو وہ اس چیز پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کون ان کے لیے آیا ہے. اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے حضرت القدس سے جو چیزیں آتی ہیں اللہ کی اجازت سے, اس کی اطلاع بھی دنیا میں ہو جاتی ہے, اور اس اطلاع کا ذریعہ پاک کشف بن جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, وہ تو ذر پاک ہونے کی بات ہے, اس لیے کہ علم ایک چیز ہے نا, مضروب بدلتا رہتا ہے, جو ذر بدلتا رہتا ہے مضروب ایک ہی رہتا ہے. علم جو ہے جو اللہ کی طرف سے عنایات ہیں وہ دودھ کی شکل میں آپ سمجھ لیں, اب برتن گندا ہے تو اس میں گندگی مل جائے گی, برتن صاف ہے تو وہ صاف ہوگا. تو یہ ہوا کرتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر ابرار غالب, ابرار ہی نام تھا ان کا, تو 18th-19th صدی میں پیدا ہوئے, اور گھر والوں نے بھیج دیا کہ جاؤ کوئی کام کرو, تو وہ آگرے سے چل کے کہیں اور گئے. ایک نواب سے ہم لازم ہو گئے, گھر کو پیسے بھیجتے رہے. پھر ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی نوکری کروں کسی نواب کی, تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ دلا دو, میں ڈاکٹر بنوں گا. گھر والے ہنسے, انہوں نے کہا کہ تم دماغ تمہارا درست ہے, اتنے تمہاری عمر نہیں ہے اور اتنے بچے ہو جو میڈیکل کی تعلیم ہے, اور انگریزی کا پڑھنا کوئی آسان بات ہے. تو جب بالکل مایوس ہو گئے تو وہ اس نواب کے ہاتھ سے بھاگ کر ایک اور جگہ چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے پوری 4 سال میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی, اور ٹیوشن پڑھاتے رہے, اور جو پیسے گھر بھیجتے تھے وہ گھر بھی بھیجتے رہے, اور پڑھتے بھی رہے اور آتے جاتے بھی رہے. 4 سال کے بعد جب ڈگری لے کے واپس آئے تو گھر والوں کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ میری ڈگری ہے اور میں ڈاکٹر بن گیا. تب بہت کامیاب ڈاکٹر تھے, ایک بیٹا ہوا اس کا انتقال ہو گیا, بیٹی ہوئی اس کا انتقال ہو گیا, پھر 17 سال کے بعد انجام سے بیٹا دیا, اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے تو وہ لکھتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے اچانک خواب میں الفاظ قاسم نانوتوی اور الفاظ شیر احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ملے, اور تشریف لائے اس جگہ پہ جہاں میں معروف کی ہماری شاید کی ایک جگہ, اور جس سے فرمایا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور صحیح اس کا نام. तो कहते हैं मुझे पता था कि अब कुछ तो होना ही है. तो दो घंटे बाद मेरा बेटा पैदा हुआ. तो सईद उन्होंने उसका नाम रखा. और फिर उन्होंने ये सन 8 का किस्सा है, 1908. तो उन्होंने लिखा है कि फिर मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बेटे को जरूर दारुलूम भेजूंगा. तो उस जमाने में जब मैंने बेटे के लिए इरादा किया कि देवबंद जाकर पढ़ेगा, तो पूरे शहर में ये मशहूर हो गया कि वो डॉक्टर जिसने अपने बेटे को मदरसे में दाखिल कर लिया. इतना बुरा लोग जानते थे कि भला कि लिखा पढ़ा खाता पीता अच्छा खासा डॉक्टर भी अपने बच्चों को मदरसे में भेजा करता है. वहां तो वही मुलजी जाते हैं जिनके घर खाना ना हो. तो वो कहते थे कि मैंने अपने बेटे को भी भेजा. और ये थे वहां से ही रहने साहब पर आबादी रहमत लाड़े, जिन्होंने बुरहान रिसाला निकाला और उन्होंने उसमें इसकी भी तफसील लिखी अपने वालिद के इंतकाल पर भी. और बुरहान बड़े कामयाब रिसाले पिता हिंदुस्तान 70 साल की निकलता है और बहुत साफ के रिसाले जो चंद एक रिसाले इल्म के लिए मारूफ हुए हिंदुस्तान में उसके बानी ये थे. वहां से ही रहमत पर आबादी रहमत लाड़े और अनवर शाह साहब रहमत के शागिद थे. बहुत उन्होंने पढ़ा हजरत अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे और बड़े बड़े अकाबिर थे. तो ये इसी मिसाल थी कि इस तरह होता है कि ऊपर जब कोई फैसला हो जाता है तो आलम मिसाल में उसका अक्स ऐसे आता है. लोगों के साथ जो आप कनेक्शन भी होता है उसका वो है आलम मिसाल से कब्र का आ जाना कि ये चीजें. इसी तरह आलम मिसाल में ये सबसे आला दर्जे की मिसाल है कि कोई आदमी ख्वाब में जो कुछ देखे वही चीज पूरी हो जाए. इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी नबूवत का आगाज अच्छे ख्वाबों से हुआ था. उसका मतलब यही है कि आपने फरमाया जो चीज मैं देखता था सुबह वही चीज जाहिर हो जाती थी. बहुत जगह ऐसे है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज देखी वही चीज पेश आ गई. इसके बाद दूसरे दर्जे वो चीजें आती हैं कि एक चीज दिखाई जाती है आलमी मिसाल में और उसकी ताबीर होती है कि चीज है. अब उसमें शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भैया हदीस लाए हैं और इसमें शाह साहब रहमतुल्लाह जिन अहदीस को लाए हैं उनमें से एक तो ख्वाब की अहदीस है, एक वो चीजें हैं जो क़यामत के सामने आ जाएंगी. मसलन शाह साहब रहमतुल्लाह ने दूसरी हदीस जो यहाँ नकल की है वो ये है कि मिश्कात शरीफ वगैरह में भी आती है बहुत सिवा और भी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में ज़ाहरावैन ये दो रोशन सूरतें हैं जो लाई जाएंगी. एक सूरह बकरा का इरशाद फरमाया और एक सूरह आले इमरान का इरशाद फरमाया. और फिर फरमाया कि क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें हाजिर होंगी अल्लाह की खिदमत में शिफात के लिए. और फिर इरशाद हुआ कि मैं देखता हूँ जैसे कि ग़मामतान दो दोनों बादल हैं. और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गयायतान यही कि वो दोनों गयाया है. गयाया यानी हर वो चीज जो इंसान पर साया कर ले. फरमाया ऐसे हैं मैं देखता हूँ ऐसे हैं ये फरमाया कि देखो ऐसे हैं जैसे परिंदों की दो किनारे दो किनारे हैं और वो अल्लाह से झगड़ा करेंगी उस आदमी के मुतल्लिक जो इन दोनों को पढ़ता. अब ये दो सूरतों की तस्वीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ये है आलम इंसान. अब सूरह बकरा को किसी ने नहीं देखा कि वो कैसी है, सूरह आलम इमरान को किसी ने नहीं देखा कि वो कैसी है, लेकिन क़यामत में ये किस सूरत में आएंगी ये फरमा दिया कि ज़ाहरावैन बड़ी ही खुशनुमा सूरत में चमकदार सूरत में. ये कुरान करीम का वो नूर है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है. हदीस की शरह में यह आया है कि क़यामत के दिन शिफात के लिए मुख्तलिफ चीजें हाजिर होती रहेंगी. जब हिसाब शुरू होगा तो क़यामत में हर नबी अलैहिस्सलाम को यह हक दिया जाएगा कि वो अल्लाह के यहाँ शिफात करें, अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें. अल्लाह ताला की अपनी मर्जी ये होगी कि अल्लाह इन्हें बख्श दे, लेकिन अल्लाह उस दिन लोगों की चीजों की इज्जत और एहतराम जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने कहेगा कि तुम भी सिफारिश कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो. तो सबसे अच्छी सिफारिश तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है. और फिर जिस सिफारिश करने वाले कर चुकेंगे तो बात रवायात की पता चलता है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत शुरू की जाएगी. बात से पता चलता है कि आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी जो सबको नफा पहुंचाएगी. अब क्या क्या चीजें वहां सिफारिश के लिए आएंगी, नेकियां आएंगी सिफारिश के लिए, वो जज्बात जो किसी इंसान पर गालिब थे वो जज्बात आएंगे. एक आदमी के इंफाक की तवील इतना गालिब था, खुदा की राह में सबका करता था, वो आएगी. اور وہ کہے گی کہ اللہ انسان کو بخش دے پھر اسی طرح مادی چیزیں آئیں گی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو گیا تھا وہ بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کی آزمائش کی گئی حدیث کے جو الفاظ ہیں نا اور کرنے کے قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آزمائش کی گئی تین بہنوں کے ذریعے یا تین بیٹیوں کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں بیٹیوں کا پالنا یہ ایک آزمائش کی چیز ہے اور آپ نے فرمایا جس نے ان بہنوں کو یا بیٹیوں کو تعلیم دلائی پھر ان کو ادب سکھایا پھر ان کی شادی کر کے انہیں گھر بھیج دیا تو وہ آئیں گی اور اللہ کے ہاتھ سے اپنے والد کو چھڑا لیں گے ایسا باپ جس کے لیے خدا کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیں تو وہ چمٹ جائیں گی آ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ ان کی سفارش کرتی ہیں اور اسے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو جیسے باپ کو یا بھائی کو یا جو بھی ہوگا اسے بخش دیں گے اس طرح قرآن کریم کی سفارش آئے گی قرآن میں سے یہ دو صورتیں جو ایسی ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے متعلق خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی صورت ہوگی شکل اسی طرح کی ایک چیز ابن عربی رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے ابن عربی رحمت اللہ نے اپنے مشائط میں سے ایک بزرگ یا ان کے متعلق لکھا ہے ایک عورت کے متعلق لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اندلس میں اسپین میں میں ایک جگہ گیا میرے والد نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ اس شہر میں فلاں فلاں اور یہ آدلہ رہتے ہیں مجھے جاؤ ان کی خدمت میں رہا کرو تو میں ان کی خانقاہوں میں گیا یا کہ اللہ کو یاد کرتا رہا پھر انہوں نے اس کے بہت عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے خود دیکھے کتاب خود سن کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے پھر انہوں نے ایک اور چیز کا بھی لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی لوگ تعریف کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی عمر اس وقت 80 برس سے زیادہ تھی لیکن میں اتنا حیران ہوا کہ ان کا چہرہ جیسے جوانی کا چہرہ ہوتا ہے فضا اور بے پناہ انوار برس رہے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تو مجھے نظر نہیں آتا تھا ایک جملہ جب وہ کہتی تھی وہ کہتی تھی کہ سورہ فاتحہ ہے کبھی کہتی تھی سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے کبھی فرماتی تھی فاتحہ یہ کام کرتے تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ باتیں ہیں لیکن یہ سمجھ کچھ نہیں آتا تھا کہ ایک دن ایک عورت آئی روتی ہوئی اور اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر چلا گیا ایک ہفتے گم ہو گیا اور کچھ پتا نہیں چلتا تو وہ انہوں نے اس عورت کی پوری بات سننے کے بعد کہا فاتحہ اس کے شوہر کو لیا تو اچانک میں نے دیکھا دھماکہ ہوا اور اس کا شوہر آ کے گرا تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا تو انہوں نے مجھے بات میں بتایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے اس کی ایک شکل اور صورت ہے تو جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو میں صورت کو کہتی ہوں وہ صورت کر دیتی ہے اب یہ کیا صورت تھی اس کی یہ نہیں نظر آتی ہوگی جو کسی وہ دیکھتی ہوں گی مگر یہ چیزیں ایسی ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو کتاب میں فلاں شہر میں تھا بس اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں بازار میں جا رہا تھا اس نے اچانک دبوچا اور اپنی آنکھ سے پھینک دیا مجھے نہیں پتا کیسے آیا ہوں کیا ہو گیا لیکن میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے تو اس کی اصل بھی یہی ہے اس کی ایک اصل ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مسند لکھی ہے اس میں ایک حدیث آتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی اپنی اپنی شکلیں ہیں اور یہ صورتیں جو ہیں جن کی اشکال مخصوصہ ہیں جن کی خاص شکلیں ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں یا پھر عالم کشف سے جن لوگوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اور اسی کا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ اس بات کیا ہے اس کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک شاہ صاحب رحمت اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ تب کو نہ جانا وغیرہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ایسے ایسے بھی لوگ ملیں گے دنیا میں جو شاعری ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے فلسفے کے لیکن اس کے تصور کو جانتے نہیں اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے تو پھر سوچی تھے اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھا ہے ابن کثیر رحمت اللہ کی قبر اب دمشق میں ہے باقی ساری قبریں وہاں مٹ گئیں تین قبریں باقی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی کرشمے اگر دیکھنی ہوں اور خدا کو اگر پہچاننا ہو تو آدمی کے لیے بڑی چیزیں ہیں سوچنے کی ساری زندگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کرتے رہے قبروں کی، کب قبریں پختہ ہونی چاہیے، قبریں توڑ دینی چاہیے، توڑ دینی چاہیے. اور 1928 میں 26 میں جب فرانسیسیوں نے قبضہ کیا دمشق کے شام پہ، تو انہوں نے وہاں پر کافی یونیورسٹی بنا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر صوفیہ کی مخالفت میں بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا، بہت زیادہ چیزیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. لیکن جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو قبر کی جگہ انہیں صوفیہ ہی کے قبرستان میں، سب سے زیادہ صوفی جہاں شام میں دمشق میں دفن تھے، قبر شیخ کی بنی ہوئی. اور 1926-28 میں جب ان کا یونیورسٹی بنایا تو یونیورسٹی دمشق میں جگہ چاہیے تھی، جتنی اولیاء اللہ قبریں تھیں سب نے استعمال کر دی. اور اب تک وہاں پر یونیورسٹی ہے اور پتہ ہے کہ یہاں پر نیچے قبریں لے دے کے ایک ہی قبر باقی رہی ہے. اسے بہت زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے، پکی قبر ایک ہی شہر کی باقی رہی. ہم نے تو دیکھا تو اسے جو ہے توڑنے کی کوشش کی، لیکن پتا نہیں اسے ٹوٹی کیوں نہیں ہو. لیکن اس کے اوپر جو کتوا رکھا ہوا تھا، کتوا بھی سارا ٹوٹ گیا، صرف آخر پر ایک سطر رہ گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے 728 ہجری شہر جس چیز کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے وہ چیز ان کے ساتھ پہ جائے، ان کی قبر بھی باقی رہ گئی. ان کے قوم میں اتنے کثیر رحمۃ اللہ کی قبر ہے، اور اگر سیدھا لیتے کوئی آدمی وہاں تو وہاں پر جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے جہاں پر ایک قبر باقی ہے، اللہ جانے کس کی قبر ہے. ایک وقت تاریخ کوئی پڑھے تو پتا چلے کس کی قبر ہے. جبکہ تین قبریں وہاں باقی رہ گئی، باقی سب توڑ پھوڑ کے انہوں نے برابر کر دیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ ایسی روایت وہاں لائے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں باقاعدہ، یعنی ایسے ہے جیسے آپ کس چیز کو بناتے ہیں. بچے کھیلتے ہیں تو وہ گیند پہ کوئی چیز بناتے ہیں، یا جیسے کوئی تصویر بناتا ہے تو پہلے سر بنائے گا، پھر ہڑ بنائے گا، یہ چیز. اس طرح کی ایک حدیث ایک روایت آئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ان کی عالم مثال میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. آدمی جب پڑھتا ہے تو ان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اس طرح آئیں گی جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ صف باندھے ہوئے آئیں گی تو پرندے اگر کھٹے اڑ رہے ہوں تو ان کے خروں کی ایک صف گویا بن جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس طرح یہ آئیں گی اور جو انہیں پڑھتا تھا اس کی سفارش کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت متعدد مضامین بیان فرمایا ہے. اس کا تعلق اس کے تفصیل سے ہے، اس کی وہی بات ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. تیسری کتاب کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ جی، اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں اعمال لائے جائیں گے اور نماز لائی جائے گی، صدقہ لایا جائے گا اور روزہ لایا جائے گا. پھر حضرت چاہتا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث نقل نہیں کی، لیکن یہ پوری حدیث مشکات شریف کی کتاب الرفاق میں آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور میں لائے جائیں گے اور سب سے پہلے جو عمل حاضر ہوگا وہ نماز، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ انہ کے علی الخیر، سلاد تو بالکل ٹھیک ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو لائی جائے گی وہ صدقہ ہوگا، اور زکات کو صدقے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اسے کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز جو لائی جائے گی وہ قیام ہے، روزہ ہے، اس پہ لایا جائے گا. پھر چوتھی چیز جو لائی جائے گی اس آدمی کی عام نیکیاں ہوں گی، انہیں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد قبول فرما لیں گے اور کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آخر پہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی اپنے اپنے جسم کے ساتھ، اور آخر پہ اسلام آئے گا. اللہ تعالیٰ اسلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھی اور آپ نے کہا امین جب تک غیر الاسلام دینن، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا قیامت میں اس انسان سے وہ دین قبول نہیں کیا گیا. اس لیے کہ اسلام اکیلا وہ دین ہے جو ہمیشہ رہا ہے. اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، نہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آخری دین یا ایسی چیز ہے، بلکہ اسلام کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ اسلام شروع ہی سے دین. دین کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ ہو گیا جس کا تعلق اعمال سے، اور ایک حصہ ہو گیا جس کا تعلق عقیدے سے.
اور اللہ کے ہاں اصل میں جو چیز مطلوب ہے انسان سے وہ صحیح عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اوپر تک چلے جائیں آدم علیہ السلام تک ایک ہی راہ عقیدے میں تو کبھی تبدیلی آئی نہیں کوئی نبی علیہ السلام ایسے نہیں آئے جس تقدیر کے منکر ہوں نہ کوئی نبی ایسا آیا ہے جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ خدا ایک نہیں دو ہیں تو یہ تقدیر اسی لیے اللہ ہے یہ دین اسی لیے اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو سے نوح علیہ السلام کو دین دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا اپنا کا اللہ تعالیٰ نے گنوایا نا ان سب کا دین وہی تھا وہ دین اکیلا ایک کیا تھا وہ دین اصل میں اسلام اس دین میں جب بدعات پیدا ہونی شروع ہوئی اس دین میں جب نئے نئے رنگ آنا شروع ہوئے تو اب لوگوں کو آنا شروع انبیاء علیہ السلام کا مثلا اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو اور سیدو علیہ السلام کی قوم ان کے آنے سے پہلے اس قوم نے کیا کیا خدا کے ساتھ شرک شروع کر دیا معاذ اللہ وہ اس طرح سے شرک کی تاریخ شروع ہو گئی کہ وہ پانچ آدمی تھے نیک تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی قبروں پہ جانے لگے جہاں تک بھی بات درست تھی اس کے بعد انہوں نے ان قبروں پر شیطان نے یہ سمجھایا کہ اگر ان کی تصویریں لگا دی جائیں اور تم انہیں دیکھ کر سکون حاصل کرو تو کہتا ہے وہ تو تصویروں تک مسئلہ تھا اس کے بعد جو نسلیں آئی ہیں انہوں نے دین کی بت پرستی شروع کر دی اور یہ چیز اس طرح شروع ہو گئی اب اس دین میں انہوں نے بت پرستی کو شامل کیا اللہ نے اس سے نکالا نئے نبی علیہ السلام آئے پھر توحید کی دعوت شروع ہو گئی یہ چلتے چلتے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے مشرکین ان کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا مشرکین ختم ہو جاتے تھے انبیاء علیہ السلام کو بچا کیا جاتا تھا دو چیزیں ان قوموں میں رہی ہیں جن قوموں کے اللہ کا عذاب آیا ہے ایک چیز خدا کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ جس سے عام اللہ کی مخلوق کو نقصان حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی کم بولنا ناپنا اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا اور دوسری طرف ان کے پاس شرک تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت انسانیت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب اللہ نے کہا ہماری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا بھی اب تم زمین کے قصے زمین پہ نبیڑ لو اپنے تو پھر اس کے بعد سے جہاد شروع ہوا ہے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر یہ جہاد نہ ہوگا تو پھر حق اور سچ کا دین اور مطلب یہ بھی کام دے گا اس لیے جہاد کو قیامت تک میں شروع کیا گیا کیا سب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے تو یہ دین پورے کا پورا انبیاء علیہ السلام کا ایک تھا فروعات میں فرق پڑتا چلا گیا اور فروعات سے کیوں فرق پڑتا چلا گیا اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت تھی کوئی آدمی عقل کے طور سے محض عقل کے طور سے اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے اسلام قوم کے لیے یہ کیوں جائز قرار دے دیا تھا بعض اور اس کے لیے کیوں ناجائز قرار دے دیا تھا خدا نے ان کے لیے حلال کر دیا دوسری امت کے لیے حرام کر دیا اور یہ بھی نہیں ہوا کرتا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کام کی ایک بات ان کی تو بہت کام کی باتیں ہیں ان سے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے حضرت نے کہ جو چیزیں قطعی حرام ہوتی ہیں اللہ نے کسی امت میں بھی انہیں جائز کرا دی مثلا خون اس کا پینا کسی امت میں بھی جائز نہیں اس لیے کہ ہمیشہ سے حرام پور سور کا وہ ہے یہ کبھی بھی کسی امت کے لیے جائز نہیں رہا اس لیے کہ وہ قطعی طور پر حرام تو کہتے ہیں قطعیات جو ہیں وہ اعمال میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اوپر جا کر کہیں پہ جواز کا ہو جائے اور اتنے جواز ہو جائے تو اس لیے یہ جو اشارہ کرنا ہے یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو تمہارے علاوہ اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے تو یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ اس میں تمام وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو اسلام پر قائم یہودی اسلام پر قائم تھے اپنے زمانے میں وہ بھی جنتی ہوں گے عیسائی اپنے زمانے میں جس صحیح دین اور اپنے پیغام کے وہ بھی جنتی ہوں گے اور بعد میں دین میں جو تحریفات ہوتی رہی ہیں ان میں ایک زمانہ آتا ہے فطرت کا اور زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی ہدایت دینے والا رہا نہیں تھا تو اس کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے یہ جو 600 سال کے قریب ہیں इनमें जो लोग मर गए इनका क्या होगा इस पे बहुत से लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है इन्हीं में फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़दार भी आ जाते हैं और बहुत से लोग आ जाते हैं ये तीन आदमी जो मक्का मुकरमा से निकले थे कि हम असल दीन के जाकर तलाश करें उनमें वरका बिन नौफिल भी और उनमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे और इन तीनों दोस्तों में से एक जाकर यहूदी हो गए थे और वरका रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ये ईसाई हो गए थे वरका गए हैं ये गए हैं और एक और भी थे ये तीनों जब गए हैं यहूदियों के पास तो उन्होंने कहा अल्लाह का दीन अब यहूदियत में बात की है तो जब यहूदियत उन्होंने इख्तियार कर ली चंद दिन उनके पास ठहरे तो उससे ज़ैद ने इकरार किया और उन्होंने कहा कि यही दीन हमारा भी है मुशरिकीन मक्का मुकरमा में खुदा के अलावा औरों की इबादत करते हैं यही तुम भी करते हो उस दीन में फर्क क्या है तो उनमें एक यहूदी समझदार था उन्हें अलग ले गया और उसने कहा जिस दीन को तुम तलाश कर रहे हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन वो इस दुनिया में अब कहीं भी नहीं रहा सिवाय इसके कुछ ईसाइयों में फलां जगह चले जाओ वहां पर एक आदमी है वो तुम्हें बताएगा कि असल दीन क्या है जब ये वहां गए तो वरका बिन नौफिल ईसाई हुए और वरका जो थे बुखारी की बिल्कुल आवाज में आया है कि वो तौरात का तर्जुमा करते थे इब्रानी अरबी और अरबी इब्रानी ऐसे तर्जुमा करते रहते थे वो वहां पहुंच के ईसाई हुए ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु रहे बस इनके अलावा कोई नहीं था तो ज़ैद उस ईसाई से मिले उस ईसाई ने ईसाइयत की तलकीन की चंद दिन बाद इन्होंने इतराफ किया इन्होंने कहा कि देखो भाई आज तक मैंने अल्लाह के नाम के अलावा किसी के और के नाम की जो ज़बह शुदा की होती है मैंने कभी नहीं खाई तुम उसे ईसा अलैहि सलाम के नाम पर ज़बह करते हो तुम में और मक्का मुकरमा में जिसे छोड़ गया मुशरिकीन में क्या फर्क है तो वो बैठ जान गए उसने कहा जिस चीज को तुम चाहते हो ना जाए वो जहां से तुम आए हो वहीं वो आएगी वो खुदा का असल दीन वहीं आएगा अब तुम वहीं लौट जाओ भगवान इंतजार करो तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ने सबको छोड़ दिया और वो चले आए मक्का मुकरमा में और वो ऐसे नेक आदमी थे जैसे अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी ताकत थी जैसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी 10 साल वो बड़ी थी तो वो कहती थी कि मैंने ज़ैद को देखा और फरमाती थी मैंने उनको उस वक्त देखा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 बरस के करीब थी इनकी उम्र तो मैंने देखा वो बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे रहते थे और लोग जब तवाफ करते थे तो ये जो तल्बीहा पढ़ते हैं ये अरबों ही का तल्बीहा कि इस्लाम ने कोई नई चीज नहीं दी थी इब्तदाई अल्फाज वही थे इसके कि ला शरीक लक नफ़ई अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है और हम हाजिर हैं यहां तक पढ़ने के बाद वो कहते थे इल्ला शरीकन हाँ मगर अल्लाह तेरा वो शरीक जरूर है जिसको तूने खुद अपने पास से इख्तियार दे दिए तो जब ये अरब कहते थे ला शरीक लक तो ज़ैद था कि कहते थे बस इससे ज्यादा ना इससे आगे मत बोलो तो उसे असर दिलाना कहती है उन्होंने भी देखा और ये देखा कि वो कभी भी अल्लाह के अलावा गैर के नाम पर जो ज़बह किया जाता था उसे निभाते थे और उसके अलावा उन्होंने एक जगह बयान किया उनका वो इतने नेक आदमी से ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के जहां में पता चलता था कि कोई अपनी बच्ची को जिंदा काट रहा है चले जाते थे और कहते थे एक कंचे दे दो और इसे तुम जिंदा छोड़ दो मेरे लिए और इसका मैं सारा मुआफ़ी दूँ और 360 से ज्यादा लड़कियां इस तरह उन्होंने बचा ली फिर उन्होंने पाला उन बच्चों को फिर बच्चियों की शादियां कर दी इतने अच्छे आदमी थे वो इसीलिए फरीद रज़ी अल्लाह अन्हु शरा मुबशरा में है वो कहते हैं कि एक दिन मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुसर हम दोनों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो आपके आने से पहले ज़ैद के पास गए उनका क्या होगा फिर हमने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे मैंने क्या मेरे वालिद थे और वो बैतुल्लाह में आते थे और लोग तो हथेलियां रख के खुदा को सजदा करते हैं वो उल्टे हाथ रखते थे और अल्लाह को सजदा करते थे और कहते कि खुदा इस वक्त दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे कोई नहीं है सिवाय मेरे और अल्लाह का मुझे पता होता कि वो असल दीन क्या है और उस तक पहुंचने के लिए मेरे उस दीन के दरमियान आग का समंदर होता तो अल्लाह मैं उसको भी अबूर कर जाता अगर मैं तुझ तक पहुंचूं और मैं इतना जानता हूं कि तेरे अलावा कोई नहीं है यानी तू अपनी जात और सिफात में अकेला है वहदहू ला शरीक है ये उनके कहने का मकसद था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल बताऊंगा वरका बिन नौफिल के बारे में भी यही आया हालांकि वरका ईसाई थे लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने और क्या देखा और क्या देखा और फिर कहने लगे अच्छा ये वही चीज है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे आई और उनका लेता नहीं है ज्ञान काश के मैं जिंदा होता उस दिन के लिए जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी इतनी हैरत अंगेज बात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिसका वहम गुमान भी नहीं हो सकता था तो बड़े ताज्जुब से आपने फरमाया कि अब मुखरी किया हूं अच्छे मुझे निकाल देंगे मुझे मक्का से निकाल देंगे ये कहते तो उन्होंने कहा कि लेता नहीं अपनी जगह हम काश मैं उस पर जिंदा होता ऐसे अल्फाज आए बुखारी की आवाज में काश मेरे पास ताकत होती तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता उस दिन के लिए जिस दिन जो लोग तुम्हें यहां से निकाल देंगे तो बरका रजी अल्लाह अन्हु की इतनी तस्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस के पास तो वो समझ गए कि अल्लाह के रसूल दोनों के बारे में जब पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला फरमाया और फरमाया मैं तुम्हें कल बताऊंगा और अगले दिन दोनों के सवाल के जवाब आपने आपने फरमाया मैंने रात जन्नत में देखा उन्हें सफेद कपड़े पहने हुए टहल रहे थे तो इसका मतलब यह है कि दोनों सहाबा रजी अल्लाह अन्हु थे तो ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की हालत भी यही थी इसलिए कि इस्लाम जिस चीज का नाम है ये जमाने पसरत में जो लोग शिर्क नहीं करते थे या बाज रहते थे या उन आमाल पर कायम थे खुदा ने उन पर भी मेहरबानी की इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि जहां इस्लाम का दीन का नाम नहीं पहुंचा उनके बारे में अशायरा का और मुतअखिरीन में जमात रही थी हजरात ने सबका मतलब यह है कि उन्हें अजाब दी मसलन एक काफिर चीन में पैदा हुआ जापान में पैदा हुआ 18 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया 16 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और बाली हो गया उससे पता ही नहीं दीन का और दीन उसकी जुबान में उस तक नहीं पहुंचा एक तो यह जिसे पता था इस्लाम कोई दीन है नहीं एक ये है जिसकी जुबान में उस तक दावत पहुंची नहीं इस्लाम की अब वो मर गया तो उसे क्यों जानने में डाला देगी उसने क्या कसूर किया सब एक चीज पहुंची नहीं अशायरा सारे के सारे उनका करीम मातरीदी और खासतौर पर सिरजदी रहमतुल्लाह अलैह इस बात के भाई हैं कि वो कहते हैं कि इस शख्स के साथ हकूकुल इबाद होंगे बाकी इस इंसान को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा जहन्नम में नहीं डालेंगे तो फिर इस इंसान का क्या बनेगा कुछ का ख्याल यह है कि जानवरों की तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा कुछ कहते हैं कि अस्थावे आराफ में दाखिल कर दिया जाएगा कुछ कहते हैं कि उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा हज़रत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी भी एक तहकीक लिखी है लंबा मुतफ़त है उसमें फरमाते हैं हज़रत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह जाहिर है कि उनकी बात आलिम कश की है कोई कतई चीज नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि मेरी तहकीक यह है अपनी उस तहकीक को उन्होंने तफसील से बयान करने के बाद कहा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को मैंने ख्वाब में देखा और मैंने अपनी तहकीक उनके सामने जब रखी तो उन सब ने कहा कि तुम सही कहते हो उसका भी खुलासा यही है कि ऐसे लोगों को अजाब नहीं होगा इस सवाल का जवाब ये समझना जरूरी है कि आखिर इंटरनेट पे और बहुत सी चीजों में दुनिया का सिमट जाना इसकी वजह से जो नए से नए सवाल नई नस्ल के जहन में पैदा होते हैं उनमें से एक बहुत अटकता हुआ सवाल ये भी है कि ये सारे जन्नत में चले जाएंगे सारे लोगों को अजाब होगा कितने पापों को अल्लाह ताला भेजेगा ये चीज कैसे हो जाएगी तो हमारे यहाँ अकीदे की किताबों में अशायरा ने इसकी तस्वीर की है कि अगर अल्लाह का दीन उस शख्स तक उसकी अपनी जुबान में नहीं पहुंचा और इस हाल में मर गया उस पर अजाब नहीं अल्लाह रहमतुल्लाह जिसल्लाह ने भी एक जगह बहस फरमाई है शाह अब्दुलजीज साहब रहमतुल्लाह ने भी ये सारे हजरात इस बात के कायल हैं तो इस्लाम जिस चीज का नाम है वो तो दीन है जो अकीदा है वो पेश किया जाए उस इंसान की अपनी जुबान में पेश किया जाए उसे समझाया जाए कि खुदा का दीन ये है तो फिर इस तरह ये चीज होती बहुत नाजुक बात उसे सिर्फ बात की हद तक ही रखना चाहिए अपने पास से उसके अहकाम भी जारी करने चाहिए जब इस्तेरार की हालत और हाजत और कैफियत आई होती है तो वो बहुत अहकाम को बदल देती है एक है जरूरत और एक है हाजत वो कहा उसमें भी फर्क करते हैं एक चीज है जिसके बगैर आदमी का गुजारा ही ना हो सके उसके लिए तो हुक्म बदल जाएगा एक चीज है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है लेकिन बड़ी शिद्दत बड़ी मुसीबत बड़ी तकलीफ देता उसके अहकाम बदल जाते हैं मसलन हवा है खाना है पीना है इसके बगैर जिंदगी कायम नहीं रह सकती इसके बगैर जीना ही दुश्वार है बेबकि दुश्वार क्या मौत ही है इसके बगैर ये अलग चीज है और एक चीज ये है कि इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन बहुत मशक्कत और तकलीफ में जैसे निकाह ना हो तो जिंदगी तो बसर कर सकता है मगर बहुत मशक्कत और तकलीफ के साथ फुकहा हाजत और जरूरत में फर्क करते हैं इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए और उन्होंने مردار اونٹنی کی چربی کی اجازت چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت مل جائے گی. تو وہ جاتے ہوئے اپنی کی ایک دوست کے پاس چھوڑ گئے اور انہوں نے کہا بھائی اسے رکھ لو میں تو سفر پہ جا رہا ہوں کب آؤں گا واپس. اور ان دن منورہ سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے. اونٹنی بیمار ہوگی تو بیوی نے کہا بھائی ذبح کر دو کام آ جائے گی. انہوں نے کہا یہ امانت ہے میں تو نہیں ذبح کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنے پکے امانت دار تھے کہ میں نہیں ذبح کرتا اونٹنی مر. جب مر گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں اس کی چربی استعمال کرنے ورنہ غلط چڑھ جائے گی فائدہ آپ کا کیا. تو حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ نے انہیں مردار اونٹنی کی چربی استعمال کرنے کی اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے حالات ایسے تھے اس سے فقہا نے جو مباحث کی ہیں بہت زیادہ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت نہیں دی تھی. حالانکہ مدینہ منورہ میں قریب ہی تو رہتے ہوں گے آخر پیدل چل کے آئے ہیں تو اتنا بھی تو فاصلہ نہ ہوگا اس چیز پہ بھی آئے ہوں گے پہنچے تو صحیح. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے مانگ بھیک کی اجازت دے دی اس مردار کے کھانے کی اجازت دے دی. تو جب استحار کی کیفیت کسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس لیے پھر حرام چیز کی اجازت ہو جائے. اسی لیے قرآن نے کہا جو استرار کی کیفیت میں آ گیا زندگی موت کا مسئلہ پیدا ہو. اب ظاہر ہے کسی انسان کا نکاح نہ ہو تو اگرچہ اس کو شدید تکلیف تو ہوتی ہے لیکن زندگی موت کا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے سور کا کھانا جائز قرار دے دیا. جواز اس معنی میں کہ مباح کر دیا اگر ایک کھا لو لیکن معاذ اللہ بدکاری کو جائز قرار دے دیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کے بغیر آدمی جی سکتا ہے اس کے بغیر زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا. یہ باری ہر قید شریعت انسانوں کی ضروریات میں اور انسانوں کی حاجات میں کرتی ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی قائم رہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہتی. تو اس لیے اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں یہ اچھی طرح سمجھنی چاہیے بات کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زمانے کے مسائل کو حل نہ کر سکے. ہم ذرا سے اس موضوع سے ہٹ کے بات کریں. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کبھی بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو زمانے کے ساتھ نہ چل سکے. ہوتا یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اور اگر کوئی بھی دین ایسا جو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکے گا لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیں. کوئی نہیں کرتا. اللہ نے اسی لیے اسلام کو ایسا دین بنایا ہی نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ نہ چل سکے. اور اسی وجہ سے جو اب متاخرین حنفی فقہا ہیں یہ جتنے جدید مسائل آتے ہیں نا ان مسائل میں عبادات کو چھوڑ کے جو بھی معیشت کے ابواب ہیں اقتصادیات کے ہیں جس طرح کی چیزیں ہیں اس میں وہ کھلے بندوں دھڑلے سے دوسرے ائمہ کے اقوال کو فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کا نظام ہے کیا حنفی فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے شافعیوں کے لیے تو شافعیوں میں نہیں ہے مالکیوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو چلانا ہے. اگر دین میں یہ گنجائش نہ ہوتی اجتہاد کی تو یہ دین بالکل ختم ہو جاتا. دو چیزوں سے اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ایک اجتہاد کے ذریعے سے ایک تجدید کے ذریعے. کہ جو مجدد آتا ہے دین میں پچھلے 100 برس میں جو چیزیں زائد وقت کے اعتبار سے نسلیں بدل جانے کے اعتبار سے لوگوں کے غلو اور مزاج میں جو مبالغہ آ جاتا ہے اس کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں جو آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ مجدد آ کر ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کو بھی نکال دو اس چیز کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو یہ دین نہیں. اور دوسری چیز ہے اجتہاد کہ جتنا زمانہ بدلتا جاتا ہے اس کے تقاضے اور ضروریات سامنے آتی ہیں. اجتہاد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت اصل میں قائم رہتے ہو. اور تیسری چیز بڑی اجماع وہ اس کا ہو جاتا ہے. اور اجماع ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتی ہے. اتنی بدل جاتی ہے کبھی کہ اجماع مسلمانوں کا ہو جاتا ہے کہ یہ کام بالکل درست ہے اور اگلی مسئلے 2-4 سطروں کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ اب مجبوری پیش آ گئی ہے اب اجماع اس بات پہ ہو گیا کہ یہ بات درست نہیں. اتنی فلیکسیبلٹی اتنی لچک خدا نے دین میں رکھی ہے. کیونکہ دودھ سمجھ لیں وہ اللہ کا دین ہے जमाना जो है ये दर है ये पॉट है ये एक बर्तन है हर जमाने में बर्तन बदलता रहेगा नतीजा ये निकलेगा कि दूध को तो हमने नहीं छोड़ना बर्तन बदल रहा है वो दूध बर्तन की सूरत इख्तियार करता चला जाएगा अकीदे में कोई आदमी इत्तेहाद नहीं कर सकता अखलाकियात में कोई आदमी इत्तेहाद नहीं कर सकता और उससे भी नीचे उतर आए आप तो इबादात हैं इबादात में भी कोई आदमी खास कोई इत्तेहाद नहीं कर सकता मतलब ये नहीं कह सकता अब भी कि बस फर्ज कीजिए इबादत के दर्जे में कि फलाना चीज से नमाज हनफी फुकहा के होती है शाफी फुकहा के नहीं होती तो इसको बदल दे तो जरूरत नहीं लेकिन जब इससे बढ़ के आगे दयानात के मामला आएंगे मतलब इक्तसादियात का मामला आ जाएगा शहादत का मामला आ जाएगा हुदूद का मामला आ जाएगा मुल्क में जो कवानीन है इनका मामला आ जाएगा आलमी इक्तदा के जो बैन अक्वामी ताल्लुकात हैं इनका मामला आ जाएगा यहां पहुंच के फिर इत्तेहाद की जरूरत पेश आती ही है और फिर सबसे पहले अच्छे अल्लाह के नेक बंदे जो इत्तेहाद की नजाकत को समझते हैं वो इतनी जल्दी नहीं करते कि अपने मतलब को किसी भी चीज को छोड़ दें पहले वो सोचते हैं समझते हैं खुदा से डरते हैं इनकी मर्तबा अल्लाह से दुआ मांगने के बाद फिर वो इनमें अरबा के दरमियान रहते हैं फिर वो कहते हैं कि इनमें में किसी का कौल देखो किसी और ने कहा हो उसके मुताबिक फैसला कर लो उसके मुताबिक फैसला कर लो फिर वो कहते हैं अच्छा इसमें भी नहीं है फिर मुतकद्दमीन में देखो सहाबा रजी अल्लाह में किसी का कौल मिल जाए अइमा मुस्तहिदीन बाकी जो थे उनमें किसी का कौल मिल जाए कि इस तरह करते करते फिर आखिर पर पहुंच कर कहीं इत्तेहाद की बारी आए तो आए जिसके पीछे आजकल लोग पहले दर्जे में पड़े हुए हैं और पहले दर्जे में पड़े हुए हैं कि पुराना हुक्म बदल दो भी कैसे बदल दो ये सारे मराहिल तय करने हैं अगर कोई गुंजाइश किस्तों से निकलती है तो हमें उधर ही जाना है अब नई सिरे से एक चीज को कैसे करें तो इसी इस्लाम जो है वो जिंदा मजहब है हर दौर के लिए इस्लाम में और दीगर अभियान में जो फर्क पेश आ गया उसकी बड़ी एक वजह यह भी थी कि जितने जदीद मसाइल आते चले गए उनके यहां इसकी गुंजाइश नहीं थी उन अभियान में गुंजाइश नहीं थी तो नतीजा ये कि मजहब और सल्तनत आपस में टकरा गए तो सल्तनत का गलबा हुआ और मजहब मिट गया और उसका एक नतीजा और असर आप अभी तक महसूस कर सकते हैं कि इस्लाम के अलावा दीगर जितने भी इस दुनिया में मजाहिब पाए जाते हैं इनमें जो नई नस्लें आ रही हैं इनमें जरा माजरत के साथ ये लफ्ज बोलने पड़ते हैं मजबूरन लेकिन क्या करें जरा शर्मो हया नहीं रही कि अपने मजहब का मजाक हो ईसाइयत को देखें बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का उससे मरियम का अल्लाह ताला का कैसे मजाक उड़ाते हैं बुत बनाए हुए हैं तो इन बुतों से कैसे खेलते हैं सजीव है इससे कैसे वो खेलते हैं हिंदुओं को देख लें दुनिया में कितना बड़ा मजहब है लेकिन वो भगवान के नाम के साथ कैसे खेलते हैं उनकी फिल्में देखे कोई आदमी अगर तो उसे पता चलता है कि अच्छा भगवान तो कोई चीज ही नहीं वो ऐसे इसका मजाक उड़ाएंगे ऐसी ऐसी पक्षियां उसमें कटेंगे इसके बावजूद के उम्मत का हाल अब बहुत ही पतला और बुरा हो गया अब तक इस्लाम ने की नौबत नहीं है कोई मुसलमान अब भी इसका तजुर्ब नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला को गाली कोई मुसलमान ऐसा ड्रामा नहीं बना सकता कि कुरान का मजाक उड़ाए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोई लफ्ज कहे वजह उसकी यह है कि दीन जिंदा दीन हर दौर में जो 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 उस दौर के मसाइल के उनका हल पेश करता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं ये एक अलग कजिया है जिसका ताल्लुक सियासत से जारी होता है मगर इस दीन में अब तक इतनी जिंदगी बाकी है नमू का और बाकी अभियान में ये नहीं हुआ तो उसका अंजाम भी देख लो इसका अंजाम भी देख लो उन्होंने अपने अंबी आलम के फिल्में तक बना डाली और क्या कुछ कर डाला यहाँ अब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम को दीन को अल्लाह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा सके ये इस्लाम खुद जिंदा होने की दलील है इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि इस्लाम आएगा अब इस्लाम की क्या शक्ल सूरत होगी ये आलम मिसाल की एक चीज है अल्लाह ही बेहतर जानता है वो अपनी असली शक्ल सूरत में किस तरह आएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बिल्कुल ठीक है तुम खैर से हो और तुम्हारे साथ ही सारी चीजें हमने करनी है क्योंकि लोगों में जो इस्लाम लेके आएगा उसका दीन काबिले कबूल है और जो नहीं लेके आएगा उसका दीन काबिले कबूल है एक और अभी चाचा रहमतुल्लाह चाचा रहमतुल्लाह फरमाती है कि मारूफ और मुनकर ये दोनों अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाएंगे क़यामत के दिन और जो मारूफ चीज है वो खुशखबरी देनी गिरेगी और जो मुनकर है वो लोगों से कहेगा कि हटो दूर हो जाओ मुझसे और लोग उससे चिमटते चले जाएंगे अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मशहूर अल्फाज हैं आपने भी सुने होंगे नेकी का काम करना और बुराई से रोकना تو نیکی اور برائی دونوں اطاعت حضور میں پیش کی جائیں گی. اب نیکی کی صورت کیا ہوگی یہ عالم مثال میں اس کے اپنی ایک خاص صورت ہے, اللہ ہی جانتے ہیں کیسی ہے, لیکن یہ اس کی ایک صورت ہے. برائی جو پیش کی جائے گی تو برائی کی کیا صورت ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے, اپنی 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 شکلوں میں آئیں گے.
تو جو نیکی کا کام ہے یہ خوشخبری سنائے. اسی لیے سورہ آل عمران میں جو آیا ہے نا کہ ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں جا کر پائے گا. تو اس کی تفسیر میں مفسرین میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نیکی آدمی نے کیا ٹھیک اسی صورت میں وہ اللہ کے ہاں پائے گا. نماز اچھی پڑھی تھی اچھی پائے گا, بری پڑھی تھی بری پائے گا, جو برائی کی تھی وہ بھی اس کا بھی ایک خاص شکل و صورت ہے. تو نیکی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی روایت سے لائے ہیں. تو نیکی جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری سنائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بخشش ہے, خدا کے یہاں سے مہربانی ہے, خدا کے یہاں سے عنایات ہیں. یہ نیکیاں سفارش کریں گی اللہ کے یہاں اور لوگ اللہ کے عذاب سے ہٹتے چلے. کہ تم مجھے برا نہ کہو, برا اپنے آپ کو کہو. دعوت اللہ کی بھی تھی اور دعوت میری بھی تھی, میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا, خدا کی دعوت کو رد کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ مظہر, سب سے بڑا مظہر شیطان جو لوگوں سے گناہ کے کام کراتا ہے, وہ بھی قیامت میں بیزاری کا احساس کرے گا. اس چیز سے چھوٹی ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی کہ برائی جو ہوگی وہ کہے گی اس سے دور رہو دور رہو, یعنی میری وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اور لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ چپکتے چلے جائیں گے کہ لوگ ان گناہوں میں دنیا میں مبتلا تھے, قیامت میں وہ گناہ انسان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور انسان اس سے ڈرے گا. اسی معنی میں وہ حدیث کی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے گلے میں سانپ ڈال دیا جائے گا اور اسے ڈسے گا, تو کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم کون ہو؟ تو کہے گا میں وہی مال اور دولت ہوں جو دنیا میں تم نے جمع کر کے رکھی تھی, تمہارا کم ہوں جس میں سے تم نے زکات دی تھی. تو سانپ اس کو کاٹنے لگے گا کہ وہی مال اور دولت ہے جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے. پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور حدیث لائے فرض المال جی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنوں کو اٹھائیں گے اور جمعے کو دن جمعے کے دن کی جو باری آئے گی اللہ کے حضور میں پیش ہونے کی, تو یہ روشن اور چمکدار دن ہوگا. اس لیے کہ جمعے کے ساتھ اللہ کی بہت سی عنایات وابستہ, جمعے کے دن کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کی رضا کے مطابق ہوا. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ نے ایک دن پورے ہفتے میں رکھا اور اس دن کی عبادت کو خدا کو بڑی پسند ہے, تو آپ اس کو چن لیں. اور یہ چیز جو تھی پچھلی امتوں کو بھی دی گئی. سب سے پہلے یہودیوں کو کہا گیا کہ ایک دن ہے, تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا. اللہ نے ان سے کہا کہ اگرچہ تمہارے لیے ہم برکتیں دیں گے لیکن یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے. عیسائیوں نے اتوار اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اندر لکھا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا یہی وہ دن ہے جس کے لیے جس دن کی شافعی اور مالکی دونوں اپنے اپنی کتابوں میں اپنے ہی لکھتے ہیں
اور وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے تو کوئی شاگرد گزرا اس کے کہا حضرت کیا ہوا تو کہنے لگے کہ یہ میرے دوست کی قبر ہے کل اسے دفن کیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے ساتھ قبر میں جو بھی ہو مجھے بھی دکھایا جائے تو رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوش تھا تو مجھے اس سے بڑی محبت تھی تعلق تھا کہ دوستیاں ایسی ہوتی بھی ہیں اور ان کی بھی اصل حدیث سے ثابت ہے یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ اور اتنی محبت تھی عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کے ساتھ ہی دفن ہو گئے وعدہ انہوں نے کر لیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے اس لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں لوگ انہیں معمولی درجے کا سمجھے بیٹھے ہیں اس کی روایتیں سناتے ہیں کہ وہ جنت میں گزرتے ہوئے جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا لوگوں کو پتا نہیں کہ عثمان عبد الرحمن ابن عوف شرح مبشرہ میں ہیں بدری ہیں عہد میں شامل ہیں بیت رضوان میں شریک ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو جن لوگوں سے آپ بہت خوش تھے اور جنہیں اپنی بالکل وفاق کے قریب دعائیں جن کے لیے کرتے ہیں ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اور ان کے شرف کا اور عزت کا اور مقام کا اندازہ اس سے کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے جگہ دے دی جائے قبر کی کیونکہ گھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے جا کے کہنا کہ میں نے انہیں جگہ دی واوسطت علی نفسی اور میں نے اپنی قربانی زندگی جان کی قربانی کی یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 23 ہجری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مانی اور خوشی سے لیکن فرمایا کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو اور ان کی قبر کے ساتھ کی جگہ چھوڑ رہی ہوں لیکن 10 سال کے بعد 32 ہجری میں جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے وفات کا مرض شروع ہوا نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھجوایا کہ آپ اجازت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں نے عثمان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا انتقال ہوگا تم دونوں ایک ہی جگہ رہیں گے تو مجھے جنت الوقیع میں عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا بہت بڑی نسبت بڑا مقام ہے آدمی سوچے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود ہی نے کہا کہ آپ یہاں آپ کی قبر بنا دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا ایفا اور پاس کیا تو ہوتی ہے دوستی محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا مقام مجھے دکھا دے تو میں نے دیکھا وہ دوست بڑا خوش تھا تو میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا جب آپ نتا کر چلے گئے نا تو ایک کتا میری قبر میں آیا تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگا کہ ابھی کیا کرے گا تو ذرا سا پھونکا تو ایک لڑکا آیا بہت خوبصورت یہ وفات کے مرض میں لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت خوبصورت لڑکے آئے انہوں نے یہ کیا یہ کیا وہ اصل کیا ہے اصل وہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نا تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور وہ لوط علیہ السلام کے لیے عذاب لے کے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں رکے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بچڑا رکھا کہ کھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں چل رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے قرآن نے سارے یہ واقعہ کئی جگہ تفصیل سے بیان کیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم تو فرشتے ہیں اور ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں خدا کا عذاب لے کے تو خوبصورت لڑکے جو نظر آتے ہیں نا بعض لوگوں کو وفات کے مرض میں وہ اصل میں فرشتے ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دی جا رہی ہوتی ہے کہ بس اب کام پورا ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس دوست کو یہ بتایا کہ میری قبر میں ایک بہت خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے اس کتے کو ڈانٹ دیا تو کتا چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کون ہے جنہوں نے مجھے اس وحشت ناک چیز سے بچا لیا تو انہوں نے کہا میں سورہ کاف مجھے تمہارے جمعے کو پڑھا کرتے تھے اس کی ایک شکل صورت بن کے آ گئی نا اس لیے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کا حکم دیا گیا جمعے سے جو پہلی رات ہے یعنی جمعرات کے دن گزارنے کے بعد جمعے کے دن شروع ہونے سے پہلے درمیان کی جو رات ہے اس کی عبادت کو بھی ترجیح دی گئی فضیلت دی گئی اس لیے کہ اس کے بعد ایک مبارک عمل شروع ہونے والا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آگے روم میں फिर इसी तरह जुम्मे के दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान जुम्मे के दिन बताया गया है कि मुतलकन एक घड़ी एक लम्हा ऐसा आता है कि जो कोई उसमें दुआ मांगता है वो कबूल हो जाती है। बाज़ रात का ख्याल ये है कि जुम्मे का जो खुतबा होता है इमाम जो खुतबा देता है तो दोनों खुतबों के दरमियान जो बैठता है ये वो घड़ी है वो वक्त है कि जो दुआ मांगी जाए कबूल हो जाती है। अक्सर रिवायात इस तरफ गई है कि जुम्मे के दिन असर से मगरिब के दरमियान जो वक्त होता है इसमें वो घड़ी आ जाती है। बाज रात का ख्याल ये है कि जुम्मे के दिन जो सुबह शादी के उसके बाद आती है। बहुत से अखबार हैं इसमें अगरचे, लेकिन जुम्मे के दिन के मतलब ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसे खूबसूरत उस रोशनदार चमकदार बनाकर वो अल्लाह के यहाँ आएगा पेश किया जाएगा या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आमाल जो इस दिन में होते हैं वो नूर और इस रोशनी का बाइस बनेंगे। उसके वक्त की एक खास शक्ल है जुम्मे की, आलम मिसाल में जुम्मे की एक शक्ल है, मगर हम आप नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि जमाना है टाइम है हमारे लिए तो जुम्मा और हफ्ता दोनों बराबर है, यानी शक्ल जो कोई तो टाइम वाइज तो दोनों बराबर हो गए ना।